خیر العمل ہے کیا یہ بتاتا ہے ہر بری، حی علی الفلاح بلاتا ہے ہر بری۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، صلوات اللهم صل على مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، اہداف کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی 104 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا۔ گزشتہ دو ابحاث ہماری ان مقدماتی مراحل میں ہیں کہ جہاں عرض خدمت آپ کی خدمت میں یہ کرنا مقصود ہے کہ انسان کی تخلیق کا ہدف پروردگار عالم زمین پر ایک ایسا نظام چاہتا ہے کہ جو زمین پر حکومت الہیہ دین کی حکومت کی شکل کو اختیار کرے۔ زمین پر انسانوں کے ذریعے سے جب اللہ تبارک و تعالی کی حکومت قائم ہوگی، یہ حکومت کے جو انسان اپنے اختیار اور ارادے سے چاہے گا کہ خدا اس پر حکومت کرے، اور اس ارادی حکومت کے نتیجے میں جو کمال ظہور ہوگا، وہ کمال وہ ہے کہ جو اس پوری کائنات کو ترقی کی طرف گامزن کرے گا۔ یہ وہ کمال ہے کہ جسے خدا چاہتا ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے ظہور دے۔ اسی کمال کو ظاہر کرنے کے لیے پروردگار عالم انسان کو پست ترین وجود سے، وجود کے پست ترین مرحلے مادے سے خلق کر رہا ہے، لیکن اس کو وہ روح عطا کر رہا ہے جو کائنات کی اشرف ترین اور سب سے زیادہ اکرم ترین شے ہے۔ لہذا انسان اس اعتبار سے پست ترین وجود میں اشرف ترین روح کے ساتھ وجود میں آتا ہے۔ اب اس انسان نے ان مراحل کو طے کرنا ہے اور پروردگار عالم کے ان کمالات کو اپنے وجود سے ظہور دینا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ انسان سے وہ ان کمالات کو ظہور دے، اس کا مرحلہ انسان سے اس وقت حاصل ہوگا کہ جب انسان اپنے اوپر شریعت کو، انسان اپنے اوپر دین کو حکومت کرنے دے۔ خب جب تک دین ہمارے اوپر حکومت نہیں کرے گا، پروردگار عالم کی جانب سے وہ کمالات کے جو وہ چاہتا ہے کہ انسانوں سے ظہور پذیر ہوں، جس کی طرف میں نے کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو اپنی کسی نہ کسی اسم و صفت کے ظہور کے لیے خلق کیا۔ یہ اسم و صفت کا ظہور جب اس انداز سے ہوتا ہے کہ انسان خدا سے ڈائریکٹ ارتباط میں نہیں ہے، بلکہ انسان کا ارتباط کس سے ہے؟ ارتباط انسان کا ان خلیفۃ اللہ سے ہے کہ جو خدا سے رابطے میں آ کر خدا کی جانب سے اس کے احکامات اور شریعت کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ بس دو اسٹیجز ہیں، ایک ہے خلافت خصوصیہ کہ جو اللہ تبارک و تعالی معصومین کو عطا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے پروردگار عالم اپنے احکامات کو ہم تک اور آپ تک پہنچاتا ہے۔ اب ہم اور آپ تک خدا کا نہ پہنچ پانا یہ خدا کے جانب سے مجبوری نہیں ہے، خدا مجبور نہیں ہے، بلکہ اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس چیز اور جس کیفیت میں خلق ہوا ہے وہ کیفیت خدا سے رابطہ نہ رکھ پائے۔ ہمارا رابطہ نہ رکھ پانا یہ ہماری مجبوری ضرور ہے، لیکن ہماری اسی مجبوری کے اندر سے وہ کمال ظہور کرنا ہے جو کسی اور مخلوق سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ لہذا یقیناً معصومین کی عظمت بہت ہے، اور اس عظمت کے آگے کوئی اور عظمت کائنات میں کوئی قدر نہیں رکھتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو صفر سے شروع کر کے، زیرو سے شروع کر کے منا اہل البیت کی منزل پر پہنچ جانا، یہ وہ کمال ہے کہ جو انسانوں سے پروردگار چاہتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو معصومین سے ظاہر نہیں ہو سکتی ان کے اپنے کمالات، ان کے اپنے مقامات اور ان کے اپنے مرتبے کی وجہ سے۔ یہ جو کمال ہے کہ کوئی بالکل صفر پر ہو، بالکل زیرو ہو، لا تعلمون شیئا ہو، وہاں سے حرکت کرے اور اپنے آپ کو اس عظیم ترین مرتبے پر لے جائے کہ جس کو اللہ نے اہل بیت اطہار کے لیے قرار دیا، اور اس مرتبے میں اپنے آپ کو پہنچائے کہ جو اہل بیت اطہار کا مرتبہ ہے۔ اب اہل بیت اطہار یعنی زیرو سے سفر کر کے خود کو وہاں تک پہنچا دینا، یہ وہ ترقی ہے انسان کی جو شریعت کے ذریعے سے اس کے اندر حاصل ہونی ہے۔ لہذا دو مقامات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم تھوڑا سا توجہ دیں۔ ایک انسان علمی اعتبار سے ترقی کرتا ہے، جس علم میں انسان ترقی کرے گا وہ علم جس سے مربوط ہوگا ترقی کے آثار بھی اسی کے اندر سے ظاہر ہوں گے۔ مثلا اگر آپ میڈیسنس میں کام کریں گے اور میڈیسن کی دنیا کے اندر کام کریں گے، تو جو بھی آپ میڈیسنس تیار کریں گے، جو بھی آپ دوا تیار کریں گے، وہ دوا اور آہستہ آہستہ اس کے مراتب میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو آگے جدید سے جدید دوا، اچھی سے اچھی دوا ایجاد ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہ جو اس دوا کی دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، کیا یہ انسانوں کی ترقی ہے؟ نہیں، انسانوں کی ترقی نہیں ہے، یہ انسان خود تو ترقی نہیں کر رہا، یہ تو ایک مادہ تھا کہ جس کے کمالات چھپے ہوئے تھے، انسان نے جب اس علم میں کام کیا وہ کمالات اپنے آپ کو ظہور دینا شروع ہو گئے. اب انسان کے کمال اس حرکت کے ذریعے سے جو انسان نے کی, اس چیز نے ترقی کو پیدا کیا. مادے کے اندر یہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں لیکن ان کا ظہور مادے میں سے نہیں تھا. ہم نے دیکھا تیز ترین مثلاً حیوانات کو ہم نے مشاہدہ کیا, اور ایسے حیوانات کو بھی مشاہدہ کیا جو بہت بھاری بھرکم ہیں, لیکن انسان نے وہ چیزیں خلق کیں کہ جو حیوانات میں کہیں پر بھی نہیں ہیں. ہم نے آج مثلا ہاتھیوں سے بھی بھاری بھری مشینیں بنا لی ہیں, ہم نے پرندوں سے زیادہ تیز اڑنے والے جہاز بنا لیے ہیں. میں ایک جگہ پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ایک زمانے میں تقریباً جتنے کام ہم جنوں سے منسوب کیا کرتے تھے, آج علمی ترقی نے ان سارے کاموں کو انسان سے انجام, انسان ان پر قادر ہو چکا ہے. یعنی پرانے زمانے میں اگر کوئی کہتا کہ جی وہ فلاں اڑتا ہوا گیا تو ہم کہتے بھائی اس کے پاس کوئی جنات ہیں, کوئی اس کے پاس موکل ہیں. اگر وہ کہتا کہ میں مثلاً یہاں سے بیٹھ کر بات کروں گا اور ہزاروں میل دور میری آواز سنائی دے گی تو بھی ہم یہ کہتے یقیناً کوئی موکلین, کوئی اجنہ اس کے قابو میں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اب آج سے کچھ سال پہلے تک جتنے کام ہم نے جنوں کے سپرد کیے ہوئے تھے کہ یہ کام جن کر سکتے ہیں, آج ان سے کئی گنا زیادہ اور بہتر اور اچھے کام انسان خود کر سکتا ہے. یعنی جن بھی اتنی رفتار سے سفر نہیں کر سکتے جتنی رفتار سے آج انسان سفر طے کر سکتا ہے, جن بھی اتنی بھاری بھرکم چیزیں نہیں اٹھا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں اللہ تبارک و تعالی نے جب انہوں نے ہیکل سلیمانی کو بنانے کے لیے خدمت لی اجنہ کی, تو ان میں سے بعض اجنہ ایسے تھے جو سمندر میں دریا میں ڈائیو لگاتے تھے, سمندر میں ڈائیو لگا کر سمندر سے کچھ نکال کر لاتے تھے. تو میں تقریباً یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج جس مقام پر وہ جن نہیں جا سکتے انسان نے وہاں تک پہنچنے کی مشینیں تیار کر لی ہیں. جو چیزیں وہ اجنہ ڈھونڈ کر نہیں لا سکتے تھے آج انسان ان تک پہنچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر چکا ہے. بس ہم بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں جن کو, لہذا اب اجنہ کا جو تصور ہے وہ خرافات کی دائرے کے اندر رہ گیا ہے. البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اجنہ وجود نہیں رکھتے, لیکن اجنہ سے متعلق ہماری معلومات جو عوامی سطح کے اوپر ہیں وہ 99% غلط اور خرافات ہیں. موضوع رہا کبھی انشاءاللہ تو بعض مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, لیکن ابھی جو مقصود ہے مرحلہ وہ یہ کہ جب ہم کسی بھی ڈائمنشن میں کسی بھی چیز سے متعلق علم کو ترقی دیں گے تو وہ شے ترقی کرے گی. لہذا ہم نے مادے کے اوپر جب کام کیا تو مادے نے ترقی کی. آج یہ جتنے بھی آثار آپ دیکھ رہے ہیں یہ مادے کی ترقی کے آثار ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کیسے ترقی کرے گا, انسان کی کیا ترقی ہے؟ ٹھیک ہے جہاز تیز چل رہا ہے, میں تو اس جگہ پہ کھڑا ہوں, میری اندر تو اتنی حرکت نہیں ہو رہی. یہ موبائل فون ہے جو مثلاً سات سمندر پار آواز کو سن بھی سکتا ہے, تصویر کو پہنچا بھی سکتا ہے, تصویر کو لا بھی سکتا ہے, کیا میرے کان کے اندر یہ طاقت اور قدرت موجود ہے؟ نہیں موجود ہے. تو اب جب میں ترقی کروں گا, میرے اندر ترقی ہوگی تو یہ صلاحیتیں میرے اندر آنی چاہیے نہ کہ مادے کے اندر ہونی چاہیے. لہذا یاد رکھیے گا یہ جتنے بھی علوم ہیں ان کا تعلق مادے سے ہے, ان کی ہر ترقی کا اثر بھی مادے سے ہی ظہور کرے گا. وہ علم جو انسان کو ترقی دینے کے لیے آیا ہے وہ قرآن ہے, وہ علم جو انسان کو ترقی دینے کے لیے آیا ہے شریعت اور دین ہے. لہذا دین اور شریعت کا اصل مقصد یہ ہے. ہمارے بہت سارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا مثلا یہ نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ, یہ روزے رکھنے کا کیا فائدہ وغیرہ وغیرہ, ان شریعت کے احکامات کو عمل کرنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ میں نے آپ کو کل بھی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص مقام تک بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے پردے میں رکھا ہوا ہے, ہم ان کے آثار کی طرف متوجہ ہم نہیں ہوتے, وہ آثار ہمارے اوپر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بھی مصلحت ہے, اس کے پیچھے بھی مراحل ہیں. جب تک انسان اپنے درون میں تزکیہ نفس کے ذریعے سے بعض مقامات کو حاصل نہیں کر لیتا اور پروردگار عالم اس کے قلب کو تقوی سے ایک مرتبہ آزما نہیں لیتا, امتحان اللہ قلوبہم للتقوی, کہ پروردگار دلوں کا امتحان تقوی کے ذریعے سے لے لیتا ہے, جب یہ قلوب تقوی کے امتحانات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب انسان کے اوپر وہ مقامات حاصل ہوتے ہیں کہ جہاں پر اس کے اوپر سے کشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں حجابات, اور پھر وہ بہت کچھ دیکھ سکتا ہے. لہذا بہت ساری چیزوں کے, یہ جو فرض کریں ہم اور آپ فرش اعضا پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اپنے آثار ہیں. ہم بعض اوقات اکثر احباب کو میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً ٹیکنالوجی کے اچھے اور مثبت فائدے اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ٹیکنالوجی بہت ساری چیزوں کا نیم البدل نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے موبائل پر کئی مجالس سن سکتے ہوں اور بہتر مجالس سن سکتے ہوں, زیادہ سن سکتے ہوں, آسانی کے ساتھ سن سکتے ہوں, آسائش کے ساتھ سن سکتے ہوں, لیکن یہ جو حرکت کر کے فرش اعضا پر آ کر بیٹھنا ہے یہ اپنی خود تاثیر رکھتا ہے, اس کے خود اپنے اثرات ہیں. مجلس اعضا کی اپنی ایک اثر ہے, مسجد کا اپنا ایک اثر ہے, امام بارگاہ کا اپنا ایک اثر ہے, جلوس کا اپنا ایک اثر ہے, یہ تمام چیزیں آثار رکھتی ہیں ہمارے اور آپ کے لیے. ابھی ہم اس مرتبہ تزکیہ نفس پر نہیں پہنچے کہ جہاں پر یہ آثار ہمارے اندر سے ظاہر ہوں, لیکن یہ آثار پائے جاتے ہیں. علامہ شیخ انصاری اللہ مقامہ, ان کے شاگردوں کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس کو بعض اساتید نے نقل کیا کہ ایک شاگرد تھا آپ کا, وہ ایک دن آپ کے پاس جب درس میں آیا تو علامہ نے درس کے بعد اس کو روک لیا. روکنے کے بعد اس سے پوچھا, بھائی تم نے کل رات کو کیا عمل انجام دیا؟ تو اس نے کہا میں نے کوئی عمل انجام نہیں دیا. نے کہا کوئی تو عمل ایسا ہوگا. تو اس نے کو پوچھا ایسی کیا بات ہے؟ کہا آج میں تیرے وجود سے اس نور کو ملاحظہ کر رہا ہوں جو اس سے پہلے کبھی تیرے اندر سے مجھے دکھائی نہیں دیا. اب میں جاننا چاہتا ہوں تجھ سے بھی کہ تُو نے کل رات وہ کیا عمل انجام دیا ہے کہ جو تیرے اندر یہ نورانیت پیدا ہو گئی ہے. اس نے کہا قبلہ میں نے تو کوئی عمل انجام نہیں دیا, میں سوتا رہوں ساری رات. کہا نہیں پھر بھی کچھ تو ہوا ہے کل, کل کے حالات مجھے بتاؤ, کل تمہارے ساتھ کیا پیش آیا؟ اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں, بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوا تھا کہ کل کچھ زائرین کربلا جو میرے علاقے کے رہنے والے تھے وہ سفر کر کے کربلا سے آئے تھے اور وہ آئے اور ہمارے پاس ٹھہر گئے. کہا نہیں کچھ اور بھی ہوا؟ انہوں نے بہت سوچا, سوچنے کا وقت, کچھ بھی نہیں, وہ آئے تھکے ماندے تھے, میں نے ان کو کھانا وانا کھلایا, پھر میرا حجرا بہت چھوٹا سا تھا تو وہ جتنے لوگ میرے حجرے میں آ سکتے تھے وہ آ گئے اور ہم ایک دوسرے سے جڑ کر جیسے کسی کا سر کسی کا پاؤں, جگہ نہیں تھی, تنگ جگہ تھی, سو گئے. کہا کچھ اور؟ تو اس نے سوچتے ہوئے کہا کہا قبلہ اور تو مجھے اب کچھ یاد نہیں ہے. رات کے کسی پہر بدبو سے نہ میری آنکھ کھل گئی, میں بھی بہت تھکا ہوا تھا لیکن بدبو سے میری آنکھ کھلی. تو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک زائر کا جو پاؤں ہے وہ میرے سینے پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے پاؤں سے جو ہے وہ بدبو آ رہی تھی. کہا پھر؟ کہا میں نے سوچا کہ اس کا پاؤں ہٹا دوں اپنے سینے پر سے, پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ حسین کا زائر ہے, یہ سفر کر کے آ رہا ہے بہت دور سے, اگر میں نے اس کا پاؤں ہٹایا ہو سکتا ہے اس کی نیند خراب ہو جائے, آرام میں مخل ہو جاؤں گا. کہا بھائی یہ سوچتے سوچتے میں دوبارہ سو گیا, پھر اس کا مجھے بھی یاد نہیں کیا ہوا. فرمایا یہ جو تو نے کام انجام دیا ہے یہ اس کام کی نورانیت ہے جو آج تیرے وجود سے ظہور کر رہی ہے. یہ نورانیتیں ہمارے اندر بھی آ سکتی ہیں, ہم ان کی طرف ان کو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یقیناً جب تک ہمارا داخل ہمارا درون پاکیزہ نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کے آثار ہم تک ہم پر لے ظاہر نہیں ہوتے. لیکن بالآخر انسان جب قرآن پر عمل کرتا ہے, انسان جب شریعت پر عمل کرتا ہے تو شریعت کے آثار ہیں جو انسان کے اوپر مرتب ہونے ہیں. اگر یہ شریعت کے آثار خود انسان پر مرتب ہوں, دین الہی کے قرآن کے آثار انسان پر مرتب ہوں تو یقیناً انسان ترقی کرتا ہے. اب جب انسان ترقی کرتا ہے تو اس کے اپنے کان اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ سن سکتا ہے جو کسی اور کو نہ سنائی دے. لہذا ترقی یافتہ ناک انسان کی اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ ابھی قمیض مصر سے چلی نہیں ہے, کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب کو خوشبو آنا شروع ہو گئی. ابھی قمیض پہنچی تو نہیں تھی مصر سے, حضرت یوسف نے بھیجی تھی, ابھی وہاں سے شروع نہیں چلنا شروع نہیں ہوئی تھی. یہاں پر کنعان میں بیٹھے بیٹھے حضرت یعقوب فرما رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب یہ جو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے حضرت یعقوب کو, یہ اس ناک کی ترقی کا اثر ہے. جب انسان ترقی کرتا, اب ہم نے مادے کو ترقی دی, آج تمام تر ترقی کے باوجود اگر ہم نے کوئی بھاری سامان کہیں سے کہیں بھجوانا ہو, ہم تیز ترین طیارہ بھی اگر استعمال کریں تو کچھ منٹ تو لگ جائیں گے, لیکن جب خود انسان ترقی یافتہ ہو جاتا ہے تو وہ اس بات پر قادر ہو جاتا ہے کہ پلک جھپکنے میں ہزاروں میل دور سے ایک بھاری تخت کو منگا سکتا ہے. یہ جو تمام واقعات قرآن بیان کر رہا ہے, یہ جن کی طرف اشارہ کر رہا ہے, یہ تمام کے تمام وہ واقعات اور وہ مقامات ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو ترقی دے گا. اب جب انسان اپنے آپ کو ترقی دے گا تو اس سے یہ آثار ظاہر ہوں گے. اور یہ جتنی بھی ترقیاں ہیں، اب جس طریقے سے شریعت اپنے آپ کو کمال تک پہنچائے گی، جس طریقے سے قرآن اپنے آپ کو کمال پہنچائے گا، جہاں پر دین اپنے آپ کو کامل کرے گا، تو پھر یقیناً اس کامل دین کے بعد جو افراد اس دین کے سائے میں تیار ہوں گے، یہ وہ افراد ہوں گے کہ پھر کہ کائنات میں خدا کے کمالات کے وہ مظاہر ان سے ظاہر ہوں گے جو کسی اور سے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ لہذا جس وقت دین مکمل ہو رہا ہے، یہ کمال کا اور رشد کا راستہ مکمل ہو رہا ہے، تو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ خدا کی رضایت کا اعلان دین کے اکمال کے ساتھ اور اتمام نعمت کے ساتھ اس بات کا اشارہ ہے کہ جہاں قرآن کتاب مکمل بن کر آ گئی، شریعت اور دین ایک مکمل نظام کے طور پر آ گیا، تو اب اس نظام اور اس کتاب کے اندر یہ قدرت ہے کہ اگر یہ قرآن حکومت کرے، اگر یہ دین حکومت کرے، تو اس کی حکومت کے تحت جو افراد تیار ہوں گے وہ تیار ہوں گے کہ جن سے پھر خدا کی قدرت کا کمال ظہور کرے گا، جن سے خدا کا وہ ارادہ کہ جس کے لیے اس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا وہ ارادہ متحقق ہوگا۔ لیکن ان میں سے جتنے بھی ارادے ہیں، یہ تمام کے تمام ارادے، جیسے کل میں نے آپ کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ جب ہم عدل الہی کا معنی کرتے ہیں، تو عدل الہی میں ہمارے اور دیگر مکاتب میں فرق کیا ہے؟ وہ ظالم حکومتوں کے جواز کے لیے عدل کی تعریف غلط کرتے ہیں۔ وہ تعریف کیا ہے کہ بھئی جو خدا نے کر دیا بس وہ عدل ہے، عقل وقل کا کوئی کام نہیں ہے۔ لہذا مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا اگر کسی ظالم کو اٹھا کر جنت میں ڈال دے تو یہ اس کی مرضی ہے اور یہ عین عدل ہوگا، اور کسی مظلوم کو اٹھا کر جو ہے وہ جہنم میں پھینک دے تو یہ بھی عین عدل ہوگا کیونکہ خدا نے کیا ہے۔ ہم اس کے مقابلے پر کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا یہ اس نے بار بار کہا ہے کہ خدا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، پس خدا کبھی بھی ظالم کو بہشت میں نہیں جانے دے گا، اور اس کا اعلان اس نے بار بار قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح سے یہ ناممکن ہے کہ پروردگار عالم کسی مظلوم کو کہیں پر بھی جہنم میں جانے دے۔ اگر کوئی گناہگار نہیں ہے، پروردگار کسی کے حق میں بھی ظلم نہیں کرتا، قرآن کی بےتحاشا آیات اس کے اوپر ناظر ہیں۔ بس ایسا نہیں ہے، اگر ہم بعض اوقات یہ جو ہمارے بعض مقامات پر مشکلات پیش آتی ہیں، وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ چونکہ ہم ظاہر میں کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے باطن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، لہذا ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی یہ گناہگار ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا، اور یہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ بھائی خدا اگر چاہے تو جناب حور کو آخری وقت میں ہدایت تک پہنچا دے۔ یقیناً خدا پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر ایسے ہی ہونا تھا تو لشکر یزید جو اتنا بھرا پورا پڑا تھا، کچھ اور افراد بھی آ جاتے حضرت حور کے ساتھ، یا اکیلے حضرت حور ہی کیوں ہیں؟ اور پھر صرف آنے والے کو مت دیکھو، ایک جانے والا بھی ہے۔ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا مجالس میں، عبداللہ ابن زحاک نامی شخصیت ہے کہ جو عصر عاشور امام کے لشکر سے نکل کر عمر سعد کے لشکر میں جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں کے مقامات کیا ہیں؟ ان میں ہمیں سمجھنے کے لیے ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص عصر عاشور تک امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن عصر عاشور حضرت کی صف سے نکل کر عمر سعد کے لشکر میں چلا جاتا ہے، اور ظاہراً ایسا لگ رہا ہے کہ حور لشکر عمر سعد میں ہے اور وہ آخری وقت میں آ گیا۔ نہیں، یہ آخری وقت کی باتیں نہیں ہیں عزیزان من، یہ جو باطن میں مسائل پھنسے ہوئے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے۔ لہذا جن کے باطن روشن تھے ان کو بجھے ہوئے چراغ میں وہ روشنی نظر آ گئی جو عبداللہ ابن زحاق کو نظر نہیں آئی۔ اب اللہم صلی اللہ، جس نے بجھے ہوئے چراغ میں، جس نے اس تاریکی میں اس روشنی کو دیکھ لیا تھا جو سید الشہداء دکھانا چاہتے تھے، وہ ساتھ چھوڑ کر نہیں گیا، اور جس کسی کی نظر نہیں پڑی وہ امام حسین کے ساتھ رہ کر بھی بلاخر ظلمتوں کا شکار ہو گیا۔ تو اب یہاں پر ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اگر وہ صفات پیدا نہیں ہوئیں جو اصحاب حسین میں ہیں، تو پھر ہمارے لیے بھی یہ کوئی چانس نہیں ہے اس بات کا کہ ہم امام حسین کے ساتھ فزیکلی ہیں تو ہم بہشت تک پہنچ جائیں گے۔ جسمانی طور پر اگر امام حسین کے ساتھ ہیں تو ہم پہنچ جائیں گے، نہیں عزیزوں، جسم کی نزدیکی، فزیکل قربت اصلاً کسی بھی چیز کی گارنٹی نہیں ہے، لہذا کربلا یہ بتا رہی ہے اور کا باطن حسین کے ساتھ ہے، لہذا وہ لشکر یزید سے نکل کر آ رہا ہے، اس بدبخت کا باطن تاریخ ہے، لہذا یہ روشنی کے ساتھ سفر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بس جس کا باطن اندھیرا ہے وہ آخری مرحلے میں اٹھ کر وہاں جائے گا، جس کا باطن، اب حور کا باطن روشن ہے، یہ بات امام حسین نے کربلا میں وارد ہونے سے پہلے ظاہر کی ہے، اس سے پہلے کہ کربلا میں ظاہر ہوں امام نے حور کا وہ روشن باطن ظاہر کیا ہے، اب یہ روشن باطن ظاہر، ورنہ آپ یقین کریں جب ہم سیرت اہل بیت اطہار کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض اوقات بعض مقامات تعجب انگیز ہیں، لیکن انہی تعجبات کے درمیان ہی وہ جواب موجود ہوتے ہیں بعض اوقات کہ جو ذرا سے فکر سے ذرا سی تحلیل سے ہمارے اور آپ کے لیے معنی پیدا کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی سیرت میں بدترین دشمنوں سے، بد تہذیب ترین لوگوں سے بھی اہل بیت اطہار کا رویہ سخت نہیں ملتا، مثلا شخص آتا ہے مدینہ میں کھڑے ہو کر آئمہ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، لیکن جواب میں اہل بیت اطہار کا سلوک کرامت کا ہے، اس کرامت کے سلوک کی یعنی معراج یہ ہے کہ شمر جیسا بدبخت اپنی تمام تر ان گناہوں اور ان بدکاریوں کے ساتھ جس وقت حضرت کو قتل کرنے کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے تب بھی امام کہہ رہے ہیں شمر اگر تو ابھی بھی توبہ کر لے تو میں تیرے لیے نجات کا ضامن ہو سکتا ہوں، یہ اوج کرامت سید الشہداء ہے کہ اس مرحلے تک پہنچ کر بھی شمر کو بھی مایوسی کی طرف نہیں لے کر جا رہے، یہ اوج کرامت ہے۔ اب اس اوج کرامت کے ساتھ امام حسین حر کے ساتھ جو برتاؤ کر رہے ہیں وہ نسبتاً سخت برتاؤ ہے، حر نے آ کر گھوڑے کی لگام راستہ روکا ہے، وہ اسی ماموریت پر آیا ہے، اس کا کام ہے، وہ یہی کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن امام نے لگام پر ہاتھ ڈالنے کے بعد حر کو جو جملہ کہا ہے سخت جملہ ہے، میں بار بار یہ تاکید کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک ہے سب و شتم، مثلا اس کو اگر ہمارے ہاں ترجمہ کیا جائے تو بددہنی، مثلا گالیاں دینا، یہ اہل بیت اطہار کی نصیرت میں ہیں اور ناممکن ہے اور نہ محبین اہل بیت اطہار میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ اہل بیت اطہار کا رویہ یہ ہے، اہل بیت اطہار کا سلوک یہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے کبھی بھی کسی کے ساتھ توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کیے، اہل بیت اطہار نے کبھی بھی کسی کی توہین نہیں کی، کسی کے ساتھ بھی ایسے کلمات اختیار نہیں کیے۔ حسینیت کا مذہب محبت کا مذہب ہے، لوگوں کو پیار سے بلانے والا مذہب ہے، لہذا یہ اہل بیت اطہار کی سیرت کا نمایاں ترین پہلو ہے کہ بدترین مصائب میں بھی اہل بیت اطہار نے کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کیے۔ ابھی برادر عزیز ایک سوال پوچھ رہے تھے کہ بد دعا کرنا مگر کوئی بری بات تو نہیں ہے، مسئلہ بری بات کا نہیں ہے، مسئلہ صبر کے اس امتحان اور اس کی کیفیات کا ہے، یعنی انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، یہ تمام کے تمام مصائب، البتہ ہمارے اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ظلم کے مقابلے پر یا ظالم کے مقابلے پر ڈر کر خاموش ہو جانے میں اور صبر کی منزل میں فرق ہے۔ صبر کی منزل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں آپ کسی شے پہ تسلط اور اختیار رکھتے ہوئے بدلہ نہ لیں، آواز نہ اٹھائیں، وہ صبر ہے، لیکن جہاں خوف کے مارے مثلا ہمت ہو نہیں رہی، طاقت مطلب ہے نہیں، جرت ہے نہیں، اور کہیں جی ہم نے معاملہ اللہ پہ چھوڑا، ہم صبر سے کام لیں گے، یہ صبر کی تعریف سے خارج ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ ظالم کے مقابلے پر بزدلی کا اظہار ہے۔ ظالم جہاں پر ہے وہاں پر صبر اس معنی میں نہیں ہے، طاقت رکھتے ہوئے، یعنی اہل بیت اطہار جن بھی مراحل میں ہیں ان تمام مراحل میں ان تمام کے اوپر سیطرہ رکھتے تھے، ان تمام چیزوں کے اوپر کنٹرول رکھتے تھے، وہ قدرت اللہ تبارک و تعالی نے دی تھی کہ جس کا اگر اظہار کرتے تو ایک لہجے میں ان تمام چیزوں کو تباہ و برباد کیا جا سکتا تھا، اور جا بجا اہل بیت اطہار نے اس قدرت کا اظہار بھی کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلاً کوفے کے بازار میں جس وقت حضرت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ کہا نا یا ایوہ الناس اسکتو، اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، تو حتیٰ تواریخ منابع اہل سنت یہ لکھتے ہیں کہ جب بی بی نے کہا اسکتو خاموش ہو جاؤ تو لوگوں کی آوازیں ان کے گلوں میں دب گئیں، حتیٰ جانوروں کی آوازیں ان کے گلے میں دب گئیں، بلکہ اس سے آگے فرمایا کہ جانوروں کے گلے میں لٹکی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں دب گئیں۔ اب تاریخ دان تو بڑی تیزی کے ساتھ آگے گزر گیا، لیکن میں اگر اشارہ کروں تو عرض کروں گا آپ کا، یہ امر ولائی ہے حضرت زینب کا، اور اس ولایت کا اثر نہ صرف انسانوں پر ہو رہا ہے بلکہ حیوانات پر ہو رہا ہے، حتیٰ جمادات کے اوپر حضرت کے امر کا اثر نظر آ رہا ہے۔ بی بی ایک خطبے کی ایک آواز کے ساتھ یہ بتا رہی ہیں کہ میں اگر حکم کروں تو جمادات کے اندر بھی جرأت نہیں ہے کہ میرے حکم کے خلاف ورزی کریں۔ یہ ایک چھوٹا سا امر ظاہر کر کے جناب حضرت زینب سمجھانا یہ چاہ رہی ہیں، اسیر ہم نہیں ہیں، جو ہمیں گرفتار کر کے لائے ہیں اسیر وہ ہیں۔ یہ جو ہمارے اوپر پس تمام تر قدرت رکھتے ہوئے ائمہ کا اس کنڈیشن میں آنا، اہل بیت اطہار کا اس کنڈیشن میں آنا، ایک ہی وقت میں تینوں کا امتحان ہے۔ تین کون ہیں؟ ایک خود اہل بیت اطہار ہیں، ایک ان کے دوست ہیں، اور ایک ان کے دشمن ہیں۔ تینوں کا امتحان ہے۔ دشمن کا امتحان اس وقت شروع ہو رہا ہے کہ اس کو گنجائش مل رہی ہے، اور وہ پھر اپنے بدترین خباثت کو، اپنے درون کی بدترین خباثت کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان کے ساتھیوں کا امتحان بھی ہے۔ اب ساتھیوں کا کام یہ ہے کہ مقاومت کریں، آخری مرحلہ یہ ہے کہ شہید ہو جائیں۔ اب اگر کسی بھی مقام پر ان کے ساتھ دینے والے افراد موجود نہیں ہیں تو اب قرار یہ نہیں ہے کہ معجزے سے یہ دکھانا ہے۔ لہذا ہم اسی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں اگر شیعیان علی ہوتے تو پھر ایک انقلاب اس سے پہلے آ چکا ہوتا، جو بعد میں آیا وہ پہلے آ جاتا۔ لہذا خود ابن زیاد اس بات کی طرف متوجہ تھا، بہت اچھی طرح سے متوجہ تھا۔ اس نے کربلا کے اس فیز کو پورا کرنے سے پہلے یہ انتقام انجام دیا کہ جتنے شیعہ علاقے تھے ان کو نظر بند کیا، کرفیو لگایا، جن علاقوں میں لوگوں کو گھروں کو جلا سکتا تھا گھروں کو جلا دیا، جن افراد کو اٹھا کر قید خانوں میں بھر دیے تھے قید خانے اس نے، جن کو جلا وطن کر کے نکال سکتا تھا ان کو جنا وطن کر کے کوفہ سے باہر نکال دیا تھا، اور ایک پورا سسٹم اس نے، یعنی کوئی ایک شیعہ بھی اس نے باہر نکلنے نہیں دیا۔ کیوں؟ اسے معلوم تھا کہ کوئی ایک بھی نکلا تو مسئلہ ہوگا۔ لہذا اس نے پوری قوت اپنی اس بات پر لگائی تھی، اور اسی وجہ سے اہل بیت اطہار کو اس نے، اور بعد میں آنے والے پورے اس سلسلے میں کسی نے بھی اہل بیت اطہار کو زیادہ مدت قید نہیں رکھا ہے، بہت زیادہ مدت قید نہیں رہے۔ بعض علماء کا یا بعض مورخین کی نظر ہے کہ زیادہ مدت قید رہے ہیں، لیکن اگر حقیقت کو اور تاریخ کو تحلیل کیا جائے تو ممکن ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ جہاں جہاں سے اہل بیت اطہار گزر رہے تھے وہاں اپنا تعارف کراتے جا رہے تھے، اور لازمات جہاں اہل بیت اطہار یہ تعارف کرا رہے تھے کہ ہم کون ہیں، وہاں پر وہ کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ لہذا بڑی تیزی کے ساتھ سفر طے کروایا گیا ہے، سفر بھی، اور کوفہ میں بھی ایک شب سے زیادہ اہل بیت اطہار کو نہیں رکھا گیا، اگلے ہی دن روانہ کر دیا گیا تاکہ وہ ایجیٹیشن، وہ جو بغاوت ہونی ہے وہ اس طریقے سے صورت پذیر نہ ہو سکے۔ لہذا اب یہ تمام مراحل میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہاں پر اس اثر کو ظاہر کر رہی ہے، لیکن قرار نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے معاملات کو حل کیا جائے۔ اب یہی وہ معاملات ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے درمیان سے ہم نے خدا کی قدرت کے اس اثر کو ظاہر کرنا ہے۔ لہذا جب قرآن میں پروردگار سورہ مبارک قصص میں ارشاد فرماتا ہے وَنُورِدُ أَنَّ مُنَّا عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ وہ مستضعفین فی الارض کو حکومت دے گا، ان کو اس کیفیت سے باہر نکالے گا، ان کو زمین کا وارث بنائے گا، اور ان کو زمین میں امامت دے گا۔ تو یہ جو مستضعفین فی الارض ہیں اس سے مراد ائمہ ہیں۔ ان ائمہ کو، ان کے مستضعف ہونے کا باعث کیا ہے؟ ان کے مستضعف ہونے کا باعث دشمنوں کی مکاریاں ہیں اور مومنین کی یا شیعوں کی بے بصیرت ہی۔ یہ وہ دو عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے ائمہ، جس کی وجہ سے انبیاء زمین میں تمام تر قدرت رکھنے کے باوجود بھی مستضعف ہوتے ہیں۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ ائمہ ہماری نسبت بالکل وہی کیفیت رکھتے ہیں جو استاد شاگرد کی نسبت رکھتا ہے۔ اب اگر استاد بہترین ہے دیکھیے استاد بہترین ہیں یہ انہوں نے ثابت کر دیا جناب سلمان کو دکھا کر، استاد بہترین ہیں ابو ذر بنا دیا، استاد بہترین ہیں مقداد بنا دیا، استاد بہترین ہیں نتیجہ میثم تمار ہے، استاد بہترین ہیں نتیجہ جناب عمار یاسر ہیں، استاد بہترین ہیں نتیجہ مالک اشتر ہے۔ اب ایک فہرست ہے کہ جو ان کے شاگردوں کی صورت میں، یعنی علی کے کمال کا نام مالک اشتر ہے، رسول کے کمال کا نام سلمان ہے، ایک معجزہ وہ ہے جو آسمان پر ہو رہا ہے، یہ معجزہ یہ پیغمبر کا کمال نہیں ہے۔ اصل پیغمبر کا کمال کیا ہے؟ اصل پیغمبر کا کمال یہ ہے کہ اپنے پیچھے سلمان کو اس منزل پر لے آئے کہ سلمان اشارہ کرے تو دن ہو جائے، اشارہ کرے تو رات ہو جائے۔ لہذا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل کمال یہ ہے کہ ایسے افراد کو تیار کر لینا کہ جو ان کمالات کو اپنے اندر سے ظہور دیں۔ اب ان تمام کمالات نے جو ظہور کرنا ہے وہ کس سے کرنا ہے؟ مومنین سے ظہور کرنا ہے۔ کس سے؟ جو ائمہ کی اطاعت کو ماننے والے ہیں۔ لیکن کب؟ جب ہم اس اطاعت کو اپنے اوپر لاگو کریں گے۔ لہذا اب مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ یہ شریعت، اس کے اوامر و نواہی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیے، جن چیزوں سے ہمیں روک دیا، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہم وہ کمالات اپنے اندر سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ اوامر و نواہی پروردگار عالم کے، چونکہ عرض کیا، قرار یہ ہے کہ پروردگار ہم سے رابطے میں نہ آئے، ہم خدا کو رابطے کے بغیر پہچانیں، اپنے عقل سے پہچانیں، ایمان لے کر آئیں، اور پھر ایمان کے مراحل میں ترقی کرتے ہوئے اپنی اس معرفت کے سفر کو آگے بڑھائیں۔ یہ قرار، تو چونکہ پروردگار نے ہم سے رابطے میں نہیں آنا، لہذا وہ مقام خلافت اللہ ہی کے جو مخصوص ہے اس کے لیے اس نے انبیاء اور ائمہ کو بھیجا۔ اب یہ مقام خلافت اللہ ہی کیا ہے؟ کیا ہر وہ جگہ جہاں خدا مجھے یہ بتانا چاہتا ہے، جب مجھ سے کہتا ہے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اب یہ نماز قائم کیسے ہونی ہے؟ یقیناً پروردگار نہیں آئے گا، یہ امر جس کے وجود سے اپنے آپ کو ظہور کرے گا وہ وجود معصوم کا ہے۔ خدا کہتا ہے یہ کام نہیں کرو، اس نہی کی کیفیت کو کون ظاہر کرے گا؟ وجود معصوم۔ یہ تمام کے تمام خدا کے جتنے بھی اوامر و نواہی ہیں، انہوں نے ظہور کس سے کرنا ہے؟ انہوں نے ظہور کرنا ہے وجود معصوم سے۔ اس اعتبار سے اب غور کیجئے گا کہ پروردگار عالم اپنی شریعت کے معاملات میں بھی وہی توحید انٹرٹین کرتا ہے جو اپنی ذات اور اپنے صفات میں کرتا ہے۔ پس خدا واحد ہے، لا شریک لہ فی الذات، وحدہ لا شریک فی الصفات، وحدہ لا شریک فی الشریعت، اپنی شریعت میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، لہذا شریعت کی باؤنڈریز میں کسی کو بھی اپنی مرضی، ذاتی مرضی، حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، شریعت کے دائرے میں اپنی مرضی استعمال کرنے کا۔ اب یہاں پہ جس کو میں اپنی مرضی کہہ رہا ہوں، اس مرضی سے مراد یعنی کوئی ایسی چیز کہ جس کا ہم تصور کر لیں کہ وہ پیغمبر کی کوئی ایسی ذاتی مرضی ہو جو کہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی ایسی چیز تصور کر، لہذا قرآن ایسے تمام مقامات پر، حتیٰ خود پیغمبر کو بھی جو مخاطب کر رہا ہے، اس تخاطب کا مقصد کیا ہے؟ کہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا کہ میرا نبی بھی شریعت کے دائرے میں جو کر رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق کر رہا ہے۔ اب یہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے سانچے میں اس طریقے سے ڈھال چکے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے یہ کبھی وہ نہیں کریں گے جو خدا نہیں چاہتا۔ لہذا اب یہاں سے مراتب تبدیل ہوتے ہیں۔ دیکھیے خدا، لہذا استاد ہمارے ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خدا کی جتنی معرفت رکھتا ہے خدا اس سے اتنا ہی یہ چاہتا ہے کہ وہ عمل میں بھی اتنا خدائی ہو۔ جس کی معرفت، جس کی ذات خدا کے لیے ہے، اس کا عمل بھی خدا کے لیے۔ لہذا اب جو معرفت پر جتنا خدا سے نزدیک ہے وہ اپنے عمل کے اعتبار سے بھی اتنا، لہذا خدا بدترین ظالموں کو، ہاں جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں انا ربکم الاعلیٰ، کیا خدا نے ان کا روٹی بند کر دی؟ کیا خدا نے ان کا پانی بند کر دیا؟ وہ خود بھی جانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ہم یہ نعرہ تو لگا رہے ہیں لیکن کوئی ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اگر اس نے کچھ دیر کے لیے بھی مگر فرعون اپنی زندگی میں کبھی مریض نہیں ہوا ہوگا، مگر فرعون نے کبھی اپنی زندگی میں کمزوری کا احساس نہیں کیا ہوگا، بے تحاشا مقامات ہو. اس سب کے باوجود بھی کوئی جرأت کر کے اپنے آپ کو خدا کے مقابلے پر یہ کہلوائے کہ میں خدا ہوں، اس جسارت کے باوجود مگر خدا اس کو نابود کر دیتا، نہیں کرتا. لہذا اب جو خدا کی محبت اور خدا کی معرفت کے اس مقام پر ہو، خدا اس سے بھی یہی چاہتا ہے کہ بندہ جسارت کی جس منزل میں داخل ہو جائے، یہ کبھی اس کے لیے بد دعا. لہذا باقی انبیاء کے مقابلے میں اہل بیت اطہار کے مراتب کا جو فرق ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ انبیاء نے بالآخر صبر کے کسی مقام پر پہنچنے کے بعد بالآخر اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، لیکن اہل بیت اطہار اس اعتبار سے، اور صرف خود نہیں ہیں، نبی صرف نہیں ہیں، ان کے بعد آئمہ نہیں ہیں، یعنی وہ جو عصمت مطلقہ کے درجے پر ہیں صرف وہ نہیں ہیں، ان کے ساتھ دیگر خواتین، یہ کمال ہے. لہذا سید الشہداء کا بھی کربلا کے اندر اصل کمال وہ ہیں جو کربلا میں ان کے ساتھ ہیں. شہادت کی اس منزل پر خدا کی نسبت اس اطمینان کا اپنی ذات سے ظاہر کرنا ایک مرحلہ ہے، لیکن اسی کمال کو جون سے ظہور دینا ایک کمال کا مرحلہ ہے، اسی کمال کو حر سے ظاہر کر دینا یہ الگ کمال ہے، اسی کمال کو 18 برس کے علی اکبر سے ظاہر کرنا یہ الگ کمال ہے، حتیٰ اسی کمال کو 6 مہینے کے علی اصغر سے ظہور دے دینا یہ کمال ہے. اگلے مرحلے میں امام سید سجاد کا ان تمام مصائب کے اوپر خاموش رہنا، برداشت اور تحمل کر لینا، صبر کر لینا یقیناً ایک مرتبہ ہے، لیکن عین اس مرحلے پر بیبیوں سے اسی صبر کا ظہور یہ کمال ہے. اور صرف حضرت زینب و جناب ام کلثوم تو نہیں ہیں، یہاں پر جناب ام رباب موجود ہیں، یہاں پر اور دوسری بیبیاں موجود ہیں، پر اس سے قدم آگے بڑھیں، امام باقر کے لیے اس ظلم کے مقابلے پر صبر کا معیار اختیار کر لینا اور مرحلہ ہے، لیکن عین اس مرحلے پر حضرت کی پھوپھی جناب سکینہ جو کہ ہمسن ہیں، ان سے اسی صبر کا مظاہرہ ہونا یہ وہ کمال ہے کہ جو ظہور دینا مقصود ہے، یہ کمال ہے کہ جس کو آئمہ نے ظہور دینا ہے. اصل مقصد شریعت کو بھیجنے کا، اصل مقصد آئمہ کو بھیجنے کا، انبیاء کو بھیجنے کا، اور یہ جو ابھی پردہ غیبت میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف ہیں، کیوں ہیں پردے میں؟ اب یہ مثلا نہایت حماقت ہوتی ہے کہ جب آ کر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ کیا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ امام کے لیے تیاری کرو، اور انجینئر ضرورت ہوگی، امام کو فلاں کی ضرورت ہوگی. نہیں، اپنے قلب کو پاکیزہ رکھو، امام آئیں گے، سر پر ہاتھ پھیریں گے، عقل خود بخود کامل ہو جائیں گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر یہ امام نے اس طریقے سے حدیث کا جو معنی غلط کر رہے ہو، وہ تم یہاں پر غلط کر رہے ہو، یہ حدیث کا غلط معنی ہے. مگر سر پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ کہ امام مثلاً کو مسند لگا کر بیٹھے ہوں گے اور لوگ آ کے سر رکھ رہے ہوں گے، امام سر پر ہاتھ پھیر رہے ہوں گے اور عقل کامل ہو رہی ہوں گے. واقعاً بعض افراد کے متعلق تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے حوضے جا کے کیا کیا ہے، مگر یہ مراد ہے کہ امام آئیں گے اور آ کر لوگوں کے سروں پر ہاتھ پھیر رہے ہوں گے اور لوگوں کی عقلیں کامل ہو رہی ہوں گے. اگر یہ کام کرنا ہے تو 1200 سال سے پردہ غیبت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آئیں آ کر پردے، مگر دل پاکیزہ موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کوئی مرحلہ ایسا رکا ہوا ہے. وہ اجتماعی حرکت کہ جس اجتماعی حرکت نے امامت کے شؤون کو ظاہر کرنا ہے. اب آپ کو میں نے کل بھی مثال دی تھی، جماعت اگر کھڑی ہو، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے امام کے پیچھے، تو پھر اس امام جماعت کی امامت ظہور کرتی ہے. اب امام جتنا بھی متقی پرہیزگار ہو، جماعت کے اندر موجود افراد کے آثار مرتب ہوتے ہیں. اگر یہ پیچھے کھڑے ہونے والے افراد فاسق و فاجر ہوں، اگر یہ افراد جماعت کا رعایت نہ کریں، ایک دوسرے سے بدزنی کرنے والے ہوں، اس جماعت کے جو رعایتیں ہیں، جو جماعت کو جماعت بناتی ہیں، اصول و قوانین کو رعایت نہ کریں، کبھی بھی جماعت نہ بنے گی، نہ اس کے وہ آثار ظہور ہوں گے جو ہونے چاہیے. اسی طرح سے جب تک امام کے پیچھے امت نہیں ایجاد ہو جاتی، لفظ امام صرف لفظی طور پر امام نہیں ہے، امام کا معنی کیا ہے؟ امت سے، خود امام کا لفظ امت سے نکلا ہے. پس لفظ امام اپنی اپلیکیبل فارم میں آتا ہی اس وقت ہے کہ جب اس کے پیچھے امت تیار ہو جائے. 1200 سال سے, یعنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ائمہ میں ایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, تو اگر کم ترین مرحلے میں بھی وہ 100-150 افراد کے جو امام حسین کے ساتھ آ کر جمع ہوئے, یعنی اگر 100-150 افراد کی امت بھی اگر اس طریقے سے تیار ہو تو امام قیام کرتا ہے. مظلومیت ائمہ یہ ہے کہ ائمہ کو اتنے افراد بھی مہیا نہیں ہو سکے. ہمارے زمانے کے امام کی مشکل کیا ہے کہ ہم ابھی تک امام کے لیے وہ امت بنانے کے لیے اس مرحلے میں داخل نہیں. تو یہ امت کی جو فارمیشن ہونی ہے, ولتکم منکم امہ, تمہیں چاہیے کہ تم امت بنو. اس امت کی فارمیشن کا ایک مرحلہ, یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. لہذا جس وقت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کی اپنی اس حرکت کو انجام دے رہے ہیں, جب امام نے یہ دیکھا کہ یزید جیسے افراد آ کر اسلامی معاشرے پر آ کر اس حق کا ادعا کر رہے ہیں کہ جو امام کا حق ہے, امام کا حق ہے یہ کہ ہمارے اوپر حکومت کون کرے, معصوم, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پر کون حکومت کرے, معصوم. لیکن جب ہم ہی اپنے اس حق کو نہیں چاہیں گے تو امام آ کر زبردستی ہمارے اوپر اس حق کو جاری نہیں کرے. لیکن ہمارے نہ چاہنے کا نتیجہ کیا نکلے گا, ہمارے نہ چاہنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یزید جیسے افراد آ کر ہمارے اوپر مسلط ہوں گے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ہم دوبارہ نہیں چاہیں گے خود سے کہ ہمارے اوپر آ کر معصوم حکومت کرے. جب تک ہم خدا کے نزدیک اس کو ثابت نہیں کر لیں گے تب تک امام معصوم آ کر ہمارے اوپر حکومت نہیں کرے گا. اب ہم نے اپنے اور آپ نے اپنے درمیان اس امت کی فارمیشن کے عمل کو انجام دینا ہے. ہم نے اور آپ نے اس امت کی فارمیشن کے عمل کو انجام دے دیا تو وہ آثار انشاءاللہ ظاہر ہوں گے, اور اگر ہم نے نہیں دیا تو کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خدا کی سنت یہ ہے کہ جو جواب نہیں دیتا خدا اس کو ہٹا کر اس سے بہتر امت لے آتا ہے. تو بس اگر ہم نے جواب نہیں دیا تو عین ممکن ہے کہ پھر وہ لشکر کہیں افریقہ کے کسی مقام سے تیار ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ لشکر کہیں مشرق کے کسی ملک سے تیار ہو جائے, اور پھر ہم لوگ اور آپ اسی کیفیت کے ساتھ باقی رہ جائیں یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ہم اتنے پرانے شیعہ تھے, ہم نے اتنے عرصے تشیع کا دم بھرا, ہمارا حق بنتا تھا. نہیں عزیزان من, حق اس کا بنتا ہے جو عمل کرے گا, جو عمل کے میدان میں آئے گا. لہذا عرض کیا کہ کربلا یہ بھی بتا رہی ہے کہ کوئی فزیکلی امام کے ساتھ کتنا ہی رہے اگر اس کا باطن آمادہ نہ ہو. لہذا امام حسین حر کا باطن کہاں ظاہر کروا رہے ہیں, جب اس کو حضرت نے سخت جملہ کہا, سکلت امک, اور اوپر سے لے کر نیچے تک کانپ گیا. مقامات ہیں, ایک مقام شاید اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جو کسی عارف نے بیان کیا تھا, لیکن آج ایک دوسرے اینگل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. سائیکالوجی میں ایک عمل ہے جس کو فری ایسوسیشن کہا جاتا ہے. انسان کے انکانشیس میں کیا پڑا ہوا ہے, انکانشیسلی وہ کیا سوچ رہا ہے یا اس کا کیا عقیدہ ہے, یہ ظاہر ہوتا ہے فری ایسوسیشن سے. اب یہ فری ایسوسیشن انسان کے اندر کیسے ایجاد ہوگی, اس کے مختلف طریقے ہیں جس کو سائیکو تھراپی میں سائیکالوجسٹ استعمال کرتے ہیں, اور انسان کو مختلف چیزیں ہیں, کسی کو نیند کی حالت میں لے کے جاتا ہے, کوئی کسی حالت میں لے کے جاتا ہے, مختلف ٹیکنیکس ہیں. ایک ٹیکنیک کہ جس کو اکثر سائیکالوجسٹ تسلیم کرتے ہیں لیکن ریکمینڈ نہیں کرتے, مانتے ہیں کہ یہ حالت فری ایسوسیشن کی ہو جاتی ہے لیکن ریکمینڈیڈ نہیں ہے. وہ حالت کون سی ہے؟ شدید غصے کی حالت. کسی کو آپ شدید غصے میں لے آئیں, اب شدید غصے میں آ کر جو وہ بول رہا ہوگا وہ تقریباً اس کا انکانشیس مائنڈ ہو سکتا ہے. ایک ریکمینڈیڈ کیوں نہیں ہے وہ آپ کو بھی متوجہ ہوں گے, آپ کو بھی معلوم ہوگا. لیکن ایک طریقہ یا ایک مقام یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی سچویشن کریٹ کی جائے کہ جس میں وہ نوعاً ایک ایسے شدید غم و غصے کی کیفیت میں آئے کہ پھر اس کا جو انکانشیس ہے وہ ظاہر ہو جائے. لہذا اگر ہم انکانشیسلی کسی کا احترام نہیں کرتے اور ظاہراً احترام کریں تو جیسے غصے میں آئیں گے پھر ہم احترام کی رعایت نہیں کر سکتے. لیکن جس لاشعور میں اگر ہمارے لاشعور میں کسی کے لیے احترام ہے تو پھر کسی بھی سچویشن میں ہم اس کے متعلق بے احترامی کی کیفیت اختیار. سورہ مبارک حجرات کے اندر جو آیات ہیں ابتدائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو. اب یہ آواز کا بلند نہ کرنا عام سچویشن تو نہیں ہے نا، کون ہے جو عام سچویشن میں پیغمبر کے سامنے آواز بلند کرے گا؟ عام سچویشن نہیں ہے نا. عام سچویشن میں تو سب، آپ کو پتہ منافقین سے زیادہ تو ڈرامے باز کوئی نہیں ہوتا، سب سے زیادہ ڈرامے آ کر وہی کرتے ہیں. لیکن یہ کب پتہ لگے گا؟ جب مزاج کے خلاف بات ہو، جب چاہت کے خلاف بات ہو، جب کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے غصہ آ جائے. اب غصے میں آ کر کسی نے اپنی آواز کو بلند کیا، پیغمبر کی مخالفت میں کسی نے اپنی آواز کو بلند کیا، تو اس کے سارے کے سارے اعمال کو خدا اس کے مقابلے پہ کیا فرمایا؟ الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو رسول کے سامنے دبا کے رکھتے ہیں. اب یہ رسول اللہ کے سامنے دبا کر، یہ اگین عام سچویشن نہیں ہے. کون سی سچویشن ہے؟ جب عین ان کے مزاج کے مخالف بات ہو، ایسی جگہ جہاں ٹیکنیکلی ان کو غصہ آنا چاہیے، لیکن اگر وہ غصہ نہیں دکھا رہے اس فری ایسوسیشن میں، ان کے انکانشیس کے اندر احترام ہے پیغمبر کا، تو کیا ہوگا؟ شدید ترین غصے میں بھی وہ بے احترامی. تو اب خدا ان تمام جگہوں پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا ظاہری احترام نہیں چاہیے مجھے، وہ جو تمہارے قلب کے اندر احترام ہے وہ احترام درکار ہے. اصل جو احترام ہے وہ یہ ہے. اب امام حسین حر کے ساتھ اگزیکٹلی کیا کر رہے ہیں؟ ایسا جملہ کہا ہے کہ حر سر سے لے کر پیر تک کانپ گیا، اور یقیناً غصے کی اس کیفیت میں آیا، لیکن غصے کی کیفیت میں آنے کے باوجود اپنی آواز کو دبا کر رکھا. خود امام حسین کا احترام، اور پھر جو الفاظ اس نے جناب سیدہ کے لیے کہے، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حور کے قلب میں احترام جناب سیدہ کس مقام پر ہے. یہ وہ احترام ہے امام نے جو قلب میں دکھایا، کیا ہے یہ دکھا دیا امام نے. ایسے ہی کوئی حور نہیں بنتا جو اپنے قلب کی گہرائی میں سیدہ کا ایسا احترام رکھتا ہو. حور بننا صرف اسے نصیب ہوتا ہے، اور ایسے نہیں بنا جاتا یہ احترام. اور اب جو جناب زینب کے ساتھ ہو رہا ہے مقابل میں، یہ تمام لوگ وہ ہیں کہ جو جناب سیدہ کے ساتھ، جو جناب پیر زینب کے ساتھ ہوا، یہ اپنی دانش میں گویا یہ ساری بے احترامی کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جناب سیدہ کے ساتھ، اپنی دانش میں ان کی کوشش ہے. لہذا حضرت علی اکبر کی شہادت کیا ہے؟ امام حسین کی طرف سے حجت ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے اگر پیغمبر بھی آ جاتے تو یہ بدبخت پیغمبر کے اوپر بھی ایسے ہی حملہ کرتے. انہوں نے حضرت علی اکبر کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا ہے، پیغمبر کو قتل کرنے کی جو خواہش ان کے دل میں تھی، ان کے اجداد کے دل میں تھی، اس خواہش کا اظہار ہے جو انہوں نے جناب علی اکبر کے ساتھ کی. لہذا وہ باطن ظاہر ہو رہا ہے. اب جیسے ان کے یہ امتحانات ہیں، اسی طرح سے جو حسین پر جان فدا کر رہا ہے وہ بھی یہ ثابت کر رہا ہے. خود اہل بیت اطہار کا امتحان ہے. لہذا میں نے عرض کیا بد دعا نہیں تھی، بدترین مصائب کوفہ و شام جیسے بازار، لیکن کسی کو بد دعا نہیں تھی. مگر ایسی مظلومیت سے نشانات چھوڑے ہیں کہ جن کو اب تاریخ مٹا نہیں سکتی. لہذا تاریخ رقم کر رہی ہے. حتیٰ اہل سنت کی تاریخوں نے لکھا پیغمبر کے صحابی ہیں جناب سہیل ساعدی، اور جناب سہیل ساعدی سے اس واقعے کو نقل کیا گیا. بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن رزق حلال کے لیے تجارت کرتے ہیں، اور تجارت کے سفر کے دوران جب شام پہنچے تو دیکھا پورا شام سجا ہوا ہے، ہر گلی سجی ہے، ہر بازار سجا ہوا، اور ہر بندہ نئے کپڑے پہنے ہوئے خوشی منا رہا ہے. تو جناب سہیل ساعدی نے تعجب کیا، ایک شامی کو روک کر پوچھا کہ بھائی کیا شام والوں کی کوئی عید ہے؟ مسلمانوں کی تو عید نہیں ہے ان ایام میں، کیا شام والوں کی کوئی مقامی عید ہے جسے منایا جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں عید تو نہیں ہے، بادشاہ کے خلاف کچھ لوگوں نے قیام کیا تھا، ان کے مردوں کو قتل کر کے گھر والوں کو اسیر کر کے لاؤ۔ سہیل ساعدی کہتے ہیں میں نے تعجب کیا، میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن ضروری کام سے بازار جانا پڑ گیا۔ کہا میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا رش اتنا ازدحام نہیں دیکھا تھا جتنا اس دن میں نے شام کے بازار میں دیکھا۔ دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ کبھی ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں دھکے لگنا شروع ہوئے اور میں بھی اپنے قابو سے بے قابو ہو گیا، اور پھر دھکا مجھے جہاں لے کر جا رہا میں جاتا رہا، اور جب دھکم پیل بند ہوئی تو دیکھا عین قافلے کے سامنے وہاں کھڑا ہوں جہاں اسیر کھڑے۔ اب جو نگاہ کی تو دیکھا ایک شریف زادہ بیمار ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سر جھکائے کھڑا ہوا۔ کا دوسری جانب دیکھا تو کچھ سر ہیں جو خاک اور خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، نیزوں پہ ان کو سوار کیا گیا ہے، خاک اور خون میں ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود ان سے عظمت اور جلالت ظاہر ہو رہی۔ کہ اس عظمت و جلالت کو دیکھنے کے بعد میں حیران ہوں۔ کہ پھر میں نے چاہا کہ نگاہ کروں بیویوں پر، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہ بیویاں بھی اس قدر صاحب جلالت اور صاحب عظمت ہیں کہ میری نگاہ بلند نہیں ہو رہی تھی۔ کہ جب میں نے یہ کیفیت اپنے اندر محسوس کی تو میں نے سوچا کہ پتہ تو کروں یہ کون ہیں، لہذا آگے بڑھ کر میں نے اس قیدی کو سلام کیا۔ کہ جب میں نے سلام کیا تو اس نے سر اٹھا کر ایک نگاہ یاس میرے اوپر ڈالی، حسرت کی نگاہ میرے اوپر ڈالنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا اس دیارِ غریبہ میں تو کون ہے ہم پر سلامتی بھیجنے والا، ہم تو جب سے اس دیار میں داخل ہوئے ہیں یا ہمیں سب و شتم کیا جا رہا ہے، یا ہمیں پتھر مارے جا رہے ہیں، یا ہم پر آگ برسائی جا رہی ہے، یا کسی نے ہمارے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا ہے، تو کون ہے ہم پر سلامتی بھیجنے والا؟ کب پیغمبر کا صحابی ہوں، سہیل ساعدی نام ہے، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ کہ ہمارا تعلق بھی مدینۃ النبی سے ہے۔ سہیل کہتے ہیں یہ سن کر میں چونک گیا، مدینہ کا مطلب ہے مسلمان ہیں، اور کسی مسلمان کے یہ ساتھ یہ سلوک کیا جائے یہ پیغمبر کی سنت و سیرت نہیں ہے۔ کہا مجھے اور تعجب ہوا، میں نے کہا کہ مدینہ کے میں اکثر افراد کو جانتا ہوں، آپ کس محلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہمارا تعلق محلے بنی ہاشم سے ہے۔ بنی ہاشم کا نام سنا تو کانپ کر رہ گئے، کہنے ارے بنی ہاشم تو پیغمبر کی ذریت کا محلہ ہے، یہ تو پیغمبر کی اولاد ہیں، آپ کون ہیں؟ میں نے پہچانا نہیں۔ امام نے دوبارہ سر اٹھا کر کہا چچا سہیل ذرا غور سے دیکھو، علی ابن الحسین ہوں، زین العابدین ہوں۔ کہتا اب جو میں نے غور سے دیکھا اور حضرت کو پہچانا، ایک مرتبہ امامہ زمین پر پھینکا، سر پیٹ کر رونا شروع کیا، پوچھا مولا یہ سب کیا ہو گیا؟ پھر اس کے بعد کہا مولا یہ سر کس کے ہیں؟ کہاں امام حسین آپ کے اور میرے حضرت کے بھائیوں کے ہیں، میرے بھائیوں کے سر ہیں۔ کہا میں نے پوچھنا چاہا یہ بیبیاں کون ہیں، حضرت نے فرمایا سہیل اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا، یہ بیبیاں پیغمبر کی بیٹیاں ہیں۔ سہیل کہتا مولا میں کوئی خدمت اگر ہو سکے انجام دے سکوں، بوڑھا آدمی ہے۔ امام نے کہا اگر کچھ چادریں ہو سکے تو لا کر پیغمبر کی بیٹیوں کو دے دے۔ دوڑا ہوا گیا، کچھ کتاب چادریں خریدیں، اور چادریں خرید کر لا کر بیبیوں میں تقسیم کی۔ سہیل کہتا ہے جیسے ہی میں نے چادریں دیں بیبیوں نے فوراً اپنے سر پر رکھا، لیکن ابھی چادریں سر پر نہ آئیں تھیں، ایک مرتبہ پھر سے نیزے بلند ہوئے، بیبیوں سے چادروں کو چھین لیا گیا۔ ارے بیبیاں پھر اسی طریقے سے چادر کی حفاظت کرنا چاہتی تھیں، لیکن نیزے مار مار کے بیبیوں سے چادروں کو چھین لیا گیا۔ وہ آ کر کہتا ہے مولا یہ چادریں نہیں دینے دے رہے، کوئی اور حکم ہو جو میں انجام دے سکوں۔ فرمایا سہیل ان سر اٹھائے ہوئے لوگوں سے کہے کچھ فاصلہ اختیار کر لیں۔ میں نے پوچھا مولا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا سہیل کچھ تو نگاہیں بٹیں گی، کچھ نگاہیں سروں نظروں کی طرف متوجہ ہو جائیں گی. وہ کہتا ہے میں آیا اس شخص کے پاس جس نے حضرت امام حسین کے سر کو اٹھایا ہوا تھا. میں نے کہا کہ تو فاصلہ اختیار کر لے. اس نے میری بات نہ سنی. میں نے کہا میں پیغمبر کا صحابی ہوں پھر بھی میری بات نہ سنی. کہا میں پیسے دیتا ہوں تجھے, لیکن اس نے میری کوئی بات نہ سنی. کہا میں ابھی اسی پریشانی میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں. اتنے میں نے دیکھا کچھ دور ایک چبوترا نما بالکنی سی بنی ہوئی ہے. اس چبوترے پر چار بوڑھی یہودی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کی جھولیوں میں پتھر ہیں. وہ امام حسین کے سر کو مارنا چاہتی ہیں لیکن پتھر امام کے سر تک پہنچ نہیں رہا. کہا بس اس اثنا میں نے دیکھا ان میں سے ایک ملعونہ نے ایک قیمتی ہار اپنے گلے سے اتارا, اس سر اٹھائے ہوئے شخص کو دکھا کر اسی چبوترے کے نیچے پھینک دیا. کہا اب میں نے دیکھا کہ وہ ملعون اس ہار کی لالچ میں امام مظلوم کے سر کو لے کر چبوترے کی طرف بڑھا. کہا اب میں یہ منظر دیکھ رہا تھا, جیسے ہی سر نزدیک آیا ان ملعوناؤں نے ہاتھ میں پتھر آمادہ رکھے تھے. بس جیسے ہی مظلوم کا سر نزدیک پہنچا انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے. کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک پتھر آ کر حضرت کی پیشانی اطہر پر لگا. حضرت کی پیشانی سے خون بہنا شروع ہوا. سہیل کہتا ہے جیسے ہی میں نے خون بہتے ہوئے دیکھا مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. میں نے ایک مرتبہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا پروردگار تیرے نبی کا صحابی ہوں, اگر میری کوئی عزت تیری بارگاہ میں ہے ان ملعوناؤں کو واصل جہنم کر دے. سہیل کہتا ابھی میری بد دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے وہ چبوتر ایک مرتبہ ہلا, ہل کر گرا اور وہ تمام کے تمام واصل جہنم ہو گئیں. کہا ابھی میں یہ منظر دیکھ رہا تھا امام اپنی ہتکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالے میرے نزدیک آئے, آ کر مجھ سے کہا سہیل تو ایک پتھر کی ضربت کو برداشت نہ کر سکے, ایک پتھر کی ضربت کو تو برداشت نہ کر سکا اور تو نے بد دعا کر دی. ارے مجھ سے رے میرے مجھ سید سجاد کے دل سے پوچھ. میں نے علی اکبر کے سینے میں سنا کو دیکھا, میں نے قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا, میں نے اپنے چچا کی بازو بریدہ لاش دیکھی, میں نے اپنا چھ مہینے کا بھائی باپ کی گود میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, ارے حسین جیسے بابا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, بدن اتھر پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا, چادروں کو چھنتے ہوئے دیکھا, بازاروں کو دیکھا, درباروں کو دیکھا, لیکن ہمارے محمد نے بد دعا نہیں کی.